बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और दस रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران پہلی مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی آپ عالمی خبریں سنیں گے چند لمحوں کے بعد. اس کے بعد نشر ہوگا پروگرام انداز جہاں، اور انداز جہاں کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام نور، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے. نشریات کے آخر میں پیش کی جائے گی حسب معمول آج کے دن کی دعا. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کا دوسرا اجلاس تہران میں منعقد ہوا، جس میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ وہاں قیام امن اور ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے طریقوں پر بات چیت ہوئی. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ افغان عوام کی اقتصادی صورتحال کے پیش نظر اس ملک میں انسانی المیہ رونما ہونے کو روکے اور اس ملک کے اثاثے آزاد کرے. سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے کہا ہے کہ دشمن اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ وہ ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور سامراجی قوتوں بالخصوص امریکہ کا زوال نزدیک ہے. اور ہندوستان میں 2 دن کے وقفے کے بعد گزشتہ روز پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کا دوسرا اجلاس تہران میں منعقد ہوا، جس میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ وہاں قیام امن اور ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے طریقوں پر بات چیت ہوئی. ایران کے نائب صدر محمد مخبر نے بدھ کے روز تہران میں منعقدہ افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ افغانستان اور اس کے پڑوسی ملکوں کے درمیان گہرے تاریخی اور ثقافتی رشتے ہیں، اور اس روح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ افغانستان اور اس کے پڑوسی ملکوں کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ علاقے کے تمام ملکوں کی سیکورٹی اور امن و استحکام افغانستان اور ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. ایران کے نائب صدر نے کہا کہ افغانستان پر امریکہ کے 20 سالہ غاصبانہ تسلط کا نتیجہ بدامنی، انتہا پسندی، دہشت گردی میں اضافے اور اقتصادی بدحالی کے سوا اور کچھ برآمد نہیں ہوا ہے. تہران میں منعقدہ اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ امید کی جاتی ہے کہ تہران میں منعقدہ افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں افغانستان کے اندر علاقے کے ملکوں اور عالمی برادری کو واحد مشترکہ پیغام ارسال کرنے میں کامیابی حاصل ہوگی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ افغان عوام کی اقتصادی صورتحال کے پیش نظر اس ملک میں انسانی المیہ رونما ہونے کو روکے اور اس ملک کے اثاثے آزاد کرے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے تہران میں منعقدہ افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے دوسرے اجلاس میں عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ افغان عوام کی اقتصادی صورتحال کے پیش نظر اس ملک میں انسانی المیہ رونما ہونے کو روکے اور اس ملک کے اثاثے آزاد کرے۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک افغانستان کے منجمد کیے جانے والے اثاثے فوری طور پر آزاد کیے جانے کی ضرورت ہے تاکہ اس ملک کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنائے جانے میں مدد مل سکے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حالیہ مہینوں کے دوران افغانستان میں اہم تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور 15 اگست کو افغانستان میں خونریزی کے بغیر اقتدار کی منتقلی انجام پائی ہے اور طالبان اقتدار میں آئے ہیں۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے کہا ہے کہ دشمن اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ وہ ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور سامراجی قوتوں بالخصوص امریکہ کا زوال نزدیک ہے۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے مشہد میں گزشتہ روز کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی اسلام کو دنیا میں عظمت عطا کر رہے ہیں اور حزب اللہ لبنان کے سربراہ کا یہ کہنا کہ ایندھن کے ٹینکر ہماری سرزمین کی مانند ہے اور اگر انہیں نشانہ بنایا گیا تو ہم بھی نشانہ بنائیں گے اسی عظمت کا نتیجہ ہے۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم تاریخ اسلام کے سخت ترین دور سے گزر رہے ہیں اور ہمارے حالات عام حالات نہیں ہیں کہا کہ اس وقت شیطانی قوتوں کو ایسے اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے جو صرف ذاتی عبادات تک محدود ہے، لیکن انہیں یہ منظور نہیں ہے کہ اسلام کوئی سیاسی نظام تشکیل دے اور ایک مضبوط اور طاقتور جغرافیہ کا حامل ہو اور دنیا کا نقشہ تبدیل کر دے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ یورپی یونین میں ایران کے نمائندہ دفتر نے اعلان کیا ہے کہ برسلز میں ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کے کوآرڈینیٹر اور ایران کے نائب وزیر خارجہ کے درمیان مذاکرات کا محور ایران کے خلاف تمام غیر قانونی پابندیوں کی منسوخی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین میں ایران کے نمائندہ دفتر نے ایک ٹویٹ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کے کوآرڈینیٹر آنریکا مورے کے درمیان بدھ کو ہونے والی نشست کی جانب اشارہ کیا ہے۔ یورپی یونین میں ایران کے نمائندہ دفتر نے گزشتہ روز اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایران اور یورپی یونین کے درمیان آج صبح برسلز میں ایران کے خلاف تمام غیر قانونی پابندیاں اٹھانے سمیت تمام اراکین کی جانب سے ایٹمی سمجھوتے پر عملی طور پر مکمل عمل درآمد کے بارے میں مذاکرات کا آغاز ہوا۔ سعودی عرب پاکستان کو $3 ارب کی سہولت فراہم کر رہا ہے جس کی پاکستانی حکومت نے تصدیق کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے اپنے ایک ٹویٹ میں پاکستان کے معاشی حالات بہتر بنانے کے لیے سعودی عرب کی جانب سے $3 ارب کا قرض فراہم کیے جانے کی منظوری کی خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رقم جلد ہی پاکستان کو فراہم کر دی جائے گی۔ واضح رہے کہ پاکستانی وزیراعظم کے دورے سعودی عرب کے اگلے ہی دن سعودی عرب کی جانب سے زر مبادلہ کی بہتری کے لیے پاکستان کو $3 ارب دیے جانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس موقع پر پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے سعودی عرب کی جانب سے $3 ارب اسٹیٹ بینک میں رکھنے کے سعودی ولی عہد کے اعلان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سعودی عرب نے مہنگائی کے دور میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ہندوستان میں 2 دن کے وقفے کے بعد گزشتہ روز پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 2 دن تک کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا، لیکن بدھ کو ایک بار پھر ان دونوں ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ بدھ کو دارالحکومت دہلی میں پیٹرول کی قیمت فی لیٹر 107.94 روپے ہو گئی، جبکہ ممبئی میں پیٹرول فی لیٹر 113.76 روپے میں فروخت ہوا۔ ادھر بھوپال میں پیٹرول کی قیمت 116 روپے سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ عراق کے صدر نے صوبہ دیالہ کے المقدادیہ علاقے پر دہشت گردانہ حملے کو سیکورٹی اداروں کی حمایت، سیکورٹی خلا کو پر کرنے، باہمی اتحاد اور داعش کے خطرے کو معمولی نہ سمجھنے کی ضرورت کا عکاس قرار دیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق عراق کے صدر برہم صالح نے کہا ہے کہ دیالہ کے عوام پر دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ عوام کے درمیان اتحاد، سیکورٹی اداروں کی حمایت اور داعش کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے مستقل آمادگی، ملک کے تمام علاقوں سے دہشت گردوں کے باقیات کی بیخکنی کے اہم ترین عوامل ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ نے غزہ کا محاصرہ ختم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری فلسطینی قیدیوں کی رہائی ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ نے کہا کہ غزہ کا محاصرہ ایک جرم اور ملت فلسطین کے خلاف ایک غیر مساوی جنگ ہے اور اسے مراعات کے حصول کی کوشش اور استقامت کی پسپائی کی شرط کے بغیر ختم ہونا چاہیے۔ انہوں نے صہیونی حکومت کی جارحیت کے بعد غزہ کی تباہی و تخریب کی تعمیر نو کا مطالبہ کیا اور کہا کہ غزہ کی تعمیر نو ان تمام ملکوں کی ذمہ داری ہے جو اس کے محاصرے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ اور سامعین، یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم۔ علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے تہران میں افغانستان کے ہمسائے ملکوں کا اجلاس۔ جہاں ناظرین، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے ممتاز تازہ نگار ڈاکٹر رحمت حاجی مینی صاحب کو، اور ہمارے ساتھ اسلام آباد سے رابطے میں ہوں گے پاکستان کے سینئر تازہ نگار اور علاقائی اور بین الاقوامی امور کے ماہر محترمہ فوزیہ شاہی صاحبہ۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر حاجی مینا صاحب سے۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، آج تہران افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کے وزراء خارجہ کا میزبان تھا، اور روس کے وزیر خارجہ نے بھی اور چین کے وزیر خارجہ نے بھی آن لائن اس اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس کی اہمیت پر آپ پہلے کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں، اس اجلاس کی اہمیت کے بارے میں اگر کہا جائے تو یہ ہے کہ یہ افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کا اجلاس ہے، اور اس سے پہلے جو ہے پاکستان میں یہ اجلاس ہوا تھا، اور یہاں تہران میں یہ اجلاس انجام پایا ہے، اور یہ ایک جدت عمل ہے جو تہران اجلاس کے تحت شروع ہوئی ہے۔ اس اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ علاقے کے اندر جو ہے یکجہتی پیدا ہو اور یکسوئی پیدا ہو، اس لیے کہ آج کی دنیا میں اس بات کی ضرورت ہے کہ مسائل کو سیاسی طریقوں سے حل کیا جائے، اور سب نے دیکھا ہے کہ افغانستان کے اندر جو تبدیلیاں آئیں اور وہاں سے امریکی فوجی انخلا عمل میں آیا اور طالبان اقتدار میں آئے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بغیر خونریزی کے یہ تبدیلی آئی، تو یہ خود اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک سفارتی عمل تھا کہ جو کامیاب رہا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ گفتگو اور مذاکرات کے ذریعے جو ہے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اب افغانستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں جس کے اندر ایران، پاکستان، چین، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، یہ سب ہیں جن میں روس بھی شامل ہے، اور روس اور چین کے وزراء خارجہ نے اس اجلاس سے آن لائن خطاب کیا ہے، تو یہ ہے کہ پھر بھی اجلاس کے اندر جو صورت پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ باہمی مفاہمت سے آگے بڑھا جائے، اور اگر دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو اس اجلاس میں مشترکہ طور پر کچھ ایسے نظریات پائے گئے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ نظریات اختلاف رہا ہے، لیکن اس اجلاس کا مقصد یہ رہا ہے کہ نظریات کو جو ایک دوسرے سے قریب کیا جائے اور آپس میں مفاہمت پیدا کی جائے اور پھر مسائل کو سیاسی طریقے سے اور مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے، اس لیے کہ مذاکرات اور سیاسی طریقے سے مسئلے کو حل کرنا واحد طریقہ ہے جو کامیاب ہو سکتا ہے، اور اس سلسلے میں یہ بات طے ہو رہی ہے کہ افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت تشکیل پانی چاہیے، اور اسلامی جمہوریہ ایران نے جو اس کانفرنس کی میزبانی کی ہے اپنے اعتبار سے ایران نے کوشش کی ہے کہ وہ امن و صلح کو جو ہے آگے بڑھا جائے افغانستان میں۔
بہت شکریہ۔ اس وقت چلتے ہیں اسلام آباد جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کی سینئر اور ممتاز تبصرہ نگار محترمہ فوزیہ شاہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔
السلام
جی محترمہ۔ افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کا یہ اجلاس ہوا، اس اجلاس کی موجودہ صورتحال میں 15 اگست کے بعد سے اب تک افغانستان، ظاہر ہے کہ اس موضوع پر آپ سے کئی بار بات ہو چکی ہے، افغانستان ابھی بھی ایک طرح سے سیاسی خلا سے دوچار ہے، تو اس اجلاس کی اہمیت پر آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے اعتبار سے؟
بہت شکریہ۔ پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایران کو بھی ایک ہم سمجھتے ہیں کہ مبارکباد دی جائے یا یہ سمجھا جائے کہ علاقے کے امن کے لیے ایک بہت اہم کوشش کی گئی ہے، اور خاص طور پہ جب 16 اگست کے بعد کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت سے جو مسائل دکھائی دیے جو افغانستان میں تھے ان کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی مثبت ہم کوشش سمجھتے ہیں، اور افسوس ضرور ہے کہ وہاں افغانستان کی شرکت نہیں ہوئی یا ان کا جو موقف ہے وہ اس کو ہم بہتر طور پہ نہیں جان سکے، لیکن یہ ہے کہ علاقے کے ممالک کی وہ جو بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ تمام علاقے کے ممالک یہ چاہتے ہیں کہ علاقے میں امن ہو، بہتر طور پہ بھائی چارے سے آگے تعلقات بڑھائے جائیں، اور اس میں سب سے اہم بات جو میں پھر دوبارہ یہ کہوں گی کہ انسانی یا ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ جو ہے وہ بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ افغانستان میں کوئی بہت بڑا خدا نخواستہ کوئی ایسا جو انسانی کرائسس جو ہے وہ نہ ڈیولپ ہو جائے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کی جانب سے ایک بہت اچھی کوشش ہے، اور خاص طور پہ اس نے ایسے ممالک کو جو تمام علاقے کے ممالک ہیں اور روس کا، چین کا یہاں بیٹھنا اور اس مسئلے پہ بات کرنا، پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا شنگھائی کانفرنس میں بھی تقریباً یہی آپ یہ دیکھیں کہ علاقے کے ممالک اس میں شریک ہوئے تھے اور اسی قسم کی جو وہاں سے بھی بات نکلی تھی۔ آج جو ہمارے سامنے بات آئی ہے اس میں واضح طور پہ یہ پیغام جا رہا ہے کہ علاقے کے ممالک نہ صرف علاقے میں امن چاہتے ہیں بلکہ وہ ان کی خواہش ہے کہ وہ تمام ممالک جو ہیں وہ اس مسئلے کو خود حل کریں۔ میرا شروع سے ایک پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ ہزاروں میل دور سے آئے ملک کے یا دیگر ممالک سے حل نہیں ہو سکتا۔ جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو علاقے کے ممالک کے لیے جی، اس علاقے میں امن زیادہ ناگزیر ہے۔
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس اجلاس کی اہمیت پہ؟ تو آپ نے گفتگو کی، بنیادی طور پر اس کا مقصد کیا تھا؟
دیکھیں کانفرنس کی اہمیت کے بارے میں تو ہم نے کئی نکات بیان کیے، اس لیے کہ اصل ہدف جو ہے وہ مشترکہ ادراک ہے، اس یقین اور خیال کے ساتھ کہ سیاسی طریقے سے گفتگو کے ذریعے جو ہے کوئی راہ حل تلاش کی جائے۔ اس وقت افغانستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں وہ سب کے سب ایک دوسرے سے قریب آ کر کے چاہتے ہیں کہ بدامنی کا خاتمہ ہو، دہشت گردی جو ہے افغانستان میں اس کا وجود نہ ہو, اور یہ امن اور دہشت گردی کا خاتمہ صرف افغانستان تک محدود نہ رہے بلکہ اس کی ضرورت افغانستان کے تمام ہمسایہ ملکوں میں بھی ہے کہ کہیں کے اوپر بھی بدامنی نہ پائی جائے. اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے امن و استحکام کے قیام کی ضرورت ہے, اور اس اجلاس میں اسی چیز کو پر توجہ دی جا رہی ہے کہ افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے ذریعے مشترکہ ادراک کے ساتھ امن قائم کیا جائے اور بدامنی کا خاتمہ کیا جائے. اور اس عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک نہ صرف یہ کہ بدامنی کا خاتمہ چاہتے ہیں بلکہ وہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں, اور وہ بھی مذاکرات اور سیاسی طریقے سے, اس لیے کہ افغانستان کا مسئلہ ایک حساس مسئلہ رہا ہے سیکورٹی کے لحاظ سے, اور ضرورت اس بات کی ہے اس وقت کہ افغانستان سے کوئی بھی ملک اپنے لیے خطرہ محسوس نہ کرے, یعنی افغانستان کو کوئی ملک اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکے, اور عالم برادری بھی یہی چاہتی ہے. اور تمام مجموعی صورتحال سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تمام ممالک اسی مقصد کے حصول کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, اور افغانستان میں چاہتے ہیں کہ ایک وسیع البنیاد حکومت تشکیل پائے جس کے اندر افغانستان میں پائی جانے والی تمام اقوام اور مذاہب کے افراد جو ہیں شامل ہوں. اور اصل مقصد جو ہے افغانستان میں امن و استحکام ہے. جب امن و استحکام قائم ہوگا تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے, اور بدامنی کا خاتمہ ہوگا, اور اقتدار میں توازن پیدا ہوگا, اور اس اجلاس میں اس طرف اشارہ بھی کیا گیا.
بہت شکریہ ناظرین, آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, اور یقینی طور پر افغانستان کے ہمسایہ ممالک کی خواہش یہی ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو. ایک وسیع البنیاد حکومت کے ذریعے ہی امن قائم ہو سکتا ہے, اور یہ پیغام میرا خیال ہے کہ وہاں پر جو طالبان کی شکل میں موجودہ حکمراں ہیں ان کو در کرنا ہوگا, اور خود افغان شہریوں کی سیکورٹی کو یقینی بنانا ہوگا, اور علاقے اور خطے میں بھی جو سیکورٹی کا ماحول ہے اس کی حفاظت بھی بہرحال افغانستان کے تناظر میں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس جی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن تاب نظارہ بھی نہ تھی از پے شوق آنکھ بھر دیکھا از پے شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ جب نگاہوں نے قدر دیکھا جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا تھا دمِ دیدِ گنبدِ خضرا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام کلام نور.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری دست کا ایسی راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری دست کا کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ دخان کی 19-21 تک کی آیتوں سے کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے
وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُون وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُون.
اور خدا کے سامنے اونچے نہ بنو، میں تمہارے پاس بہت واضح دلیل لے کر آیا ہوں اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے سنسار کر دو، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ. سامعین گزشتہ پروگرام میں ہم نے بیان کیا تھا کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جائیں اور اس سے مطالبہ کریں کہ قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر دے. اب اس آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کو نقل کیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے فرعونیوں، میں تمہارے پاس واضح اور روشن دلیل لے کر آیا ہوں اور تمہیں میں نے معجزہ بھی دکھایا ہے، لہذا اب خداوند عالم کے امر کے سامنے سراپا تسلیم ہو جاؤ، اس کے سامنے غرور و تکبر سے کام نہ لو اور نہ ہی اس کی نافرمانی کرو. اے فرعونیوں، تم لوگ یہ گمان نہ کرو کہ اگر تمہیں مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہو تو میں اپنے اس راستے اور مشن سے دستبردار ہو جاؤں گا جسے میں نے منتخب کیا ہے. جان لو کہ میں خدا کی جانب سے بھیجا گیا ہوں اور تمہاری سازشوں کے مقابلے اسی کی پناہ حاصل کرتا ہوں کہ اگر وہ چاہے تو تمہارے شر سے ہمیں نجات عطا کرے گا. اب جب کہ تم مجھ پر ایمان نہیں لا رہے ہو اور خداوند عالم کے حکم کو قبول نہیں کر رہے ہو تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور میرے اور میرے چہنے والوں کے مشن میں رکاوٹ کا باعث نہ بنو۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر اور خود پسندی دوسرے انسانوں کے سامنے بدترین چیز ہے، اور خداوند عالم کے سامنے کہ جو انسانوں کا خالق و مالک ہے نہایت ہی بدترین چیز ہے۔ پیغمبران الہی کی دعوت منطق اور واضح و روشن دلائل کے ساتھ ہوا کرتی تھی جو ہر ایک کے لیے قابل فہم ہوتی تھی، اور مخالفین کی جانب سے پیغمبروں کی دعوت کو قبول نہ کرنا ان کے تکبر اور خودخواہی کی بنا پر تھی، نہ کہ یہ لوگ ان کی تعلیمات کو نہیں سمجھتے تھے۔ حق کو اسلام کی دعوت دینے میں دشمنوں کی جانب سے پڑنے والے دباؤ، اذیت اور دھمکیاں ہمیں ہمارے ارادے میں سست نہ کر سکیں اور ہمیں ہمارے مشن میں آگے بڑھنے سے روک دیں۔ دینی اہداف و مقاصد کی ترقی و پیش رفت کے لیے مستکبرین سے کبھی کبھی لڑائی یا مقابلہ کرنے کے بجائے دوری اختیار کرنا چاہیے، تاکہ تبلیغ دین حق کے لیے مناسب حالات اور موقع فراہم ہو سکے۔ سامعین، آئیے اب سورہ دخان کی 22-24 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد اہدیت ہوتا ہے،
فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادی لیلا انکم متبعون واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون۔
پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ قوم بڑی مجرم قوم ہے، تو ہم نے کہا کہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات چلے جاؤ کہ تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے، اور دریا کو اپنے حال پر ساکن چھوڑ کر نکل جاؤ کہ یہ لشکر غرق کیا جانے والا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہدایت و انذار کے تمام راستوں سے فرعون اور اس کے درباریوں کو سمجھا چکے لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، تو خداوند عالم کی بارگاہ میں درخواست کی کہ خدایا، اب تو جیسے بھی چاہے اس مجرم و فاسد قوم کو سزا دے۔ خداوند عالم نے بھی انہیں حکم دیا کہ اے موسیٰ، قوم بنی اسرائیل کو کہ جو فرعون کی قید میں ہے آمادہ کرو، اور رات کے اندھیرے میں ان سب کو لے کر مصر سے فلسطین چلے جاؤ۔ البتہ یہ بات بھی واضح و روشن تھی کہ فرعون اور اس کے لشکر والے ان لوگوں کا پیچھا ضرور کریں گے، مگر خداوند عالم نے وعدہ کیا کہ ان کے لیے راستہ کھول دے گا تاکہ وہ دریائے نیل کے پرتلاتم پانی سے آسانی کے ساتھ گزر جائیں۔ پس تم لوگ پریشان نہ ہو، چونکہ جیسے ہی فرعون کے سپاہی دریائے نیل میں داخل ہوں گے، عین اسی وقت خداوند عالم کے حکم سے سب کے سب غرق آب ہو جائیں گے، اور وہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ سامعین، ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پیغمبران الہی کی گفتگو کے لوگوں پر اثر انداز نہ ہونے اور ان کی دعوت کے قبول کرنے سے انکار کرنے کی ایک وجہ لوگوں کا گناہوں اور مفاسدہ سے آلودہ ہونا ہے۔ توجہ کے بغیر دعا کے کوئی معنی نہیں ہے اور نہ ہی کارساز ہے، بلکہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے فرائض کو انجام دیں اور اسی کے ساتھ ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ مقصد تک پہنچنے میں ہماری مدد کرے اور تمام رکاوٹوں کو برطرف کر دے۔ اگر خدا چاہے تو دریائے نیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، لیکن فرعون کے اسلحوں سے لیس لشکر کے لیے غرق اور نابود ہونے کی جگہ بن جائے۔ سامعین، آئیے اب سورہ دخان کی 25-27 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانو فیہا فاکہین۔
یہ لوگ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کتنی ہی کھیتیاں اور عمدہ مکانات چھوڑ گئے، اور وہ نعمتیں جن میں مزے اڑا رہے تھے، یہی انجام ہوتا ہے، اور ہم نے سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ سامعین، گزشتہ آیتوں میں فرعون اور اس کے لشکر کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ اب اس آیت کریمہ میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے فرعون کے جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو جو کچھ بھی اس کے دنیا کی مال و دولت تھی سب کچھ چھن گئی اور سب کے سب بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں آ گئی۔ کتنی تعجب خیز بات ہے کہ وہ قوم جو ابھی کچھ دیر پہلے غلام اور کسی کے تابع تھی، وہ اس وقت فرعون کے تخت و تاج کی وارث اور اس کے درباریوں، باغوں، محلوں اور تمام اموال و دولت کی مالک بن گئی۔ نہ صرف اس کے محل اور باغات بلکہ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے جن سامان و وسائل کو اپنی زندگی کے آرام و آسائش کے لیے مہیا کر رکھا تھا اور اس سے استفادہ کر رہے تھے، وہ سب کے سب بنی اسرائیل کے پاس آ گیا، جبکہ فرعون اپنے تمام لشکر والوں کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور ان کے جسم دریا کے اوپر تیرنے لگے۔ یہ سب کے سب پروردگار عالم کے معجزے کی برکت سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے دریائے نیل پر مارا تو بہتا ہوا پانی ٹھہر گیا اور دریا کے بالکل بیچ میں بنی اسرائیل کے گزرنے کے لیے راستہ بن گیا اور وہ لوگ سلامتی کے ساتھ دریا سے دوسری سمت چلے گئے۔ لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں داخل ہوا تو دریا کی موجوں نے انگڑائی لی اور سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سامعین، ان آیات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ خداوند عالم کا ارادہ تمام ارادوں سے بہتر و برتر ہے اور خداوند عالم کے ارادے سے ہی فرعون کا مسلح لشکر اور اس کے گھوڑے سوار بنی اسرائیل کی پاپیادہ قوم کا محاصرہ نہ کر سکے تاکہ ان کو قتل کرتے۔ دنیاوی کامیابیاں ہمیشہ فنا اور نابودی کا شکار ہوتی ہیں۔ بہت سے ایسے کامیابی کے اسباب ہیں جو اب بھی باقی ہیں مگر ان کے مالک ختم ہو گئے ہیں۔ طاقت و دولت نجات یا سعادت و کامرانی کا باعث نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے یہی چیزیں انسان کی ہلاکت کا باعث بن جائیں۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، بتانا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے, اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا. اور آج کے دن کی دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے اور اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ. عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 6 آبان, 21 ربیع الاول اور 28 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اکیس ربیع الاول سن 1243 ہجری قمری کو موجودہ آرمینیا کا دارالحکومت یریوان, جو ایران کا حصہ تھا, ایران اور روس کی دوسری جنگ کے نتیجے میں روسی قبضے میں چلا گیا. اس وقت ایران پر قاجاری خاندان کے نااہل فرما روا فتح علی شاہ قاجار کی حکومت تھی. اس شکست کے نتیجے میں ترکمن چائے معاہدہ کیا گیا, جس کی روس سے شمالی آذربائیجان اور ماورائے قفقاز کے بیشتر حصے پر روس کا قبضہ ہو گیا. اٹھائیس اکتوبر سن 1492 عیسوی کو کرسٹوفر کولمبس نے کیوبا کے مشرقی ساحلوں کو دریافت کیا, اور اس کے بعد ہسپانوی فوج اس جزیرے میں داخل ہو گئی. ہسپانوی فوج نے وہاں داخل ہو کر لوگوں کا استحصال اور قدرتی ذخائر کو لوٹنا شروع کر دیا. اسپین کی حکومت نے کیوبا پر اپنے مکمل اثر و رسوخ اور تسلط کے لیے سرخ فام لوگوں یعنی کیوبا کے اصل باشندوں کا قتل عام کیا, لیکن کیوبا کے عوام کی شورشیں آزادی پسند تحریک میں تبدیل ہو گئیں. کافی نشیب و فراز کے بعد سن 1898 میں امریکہ کی استعماری حکومت نے اسپین کی جگہ لے لی. کیوبا نے سن 1902 میں آزادی حاصل کی. اٹھائیس اکتوبر سن 1940 عیسوی کو اٹلی کی فاشسٹ حکومت کے سربراہ موسولینی کے حکم پر اٹلی کی فوج نے یونان پر حملہ کیا. یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب اٹلی کے اتحادی ملک جرمنی کے ذریعے دوسری جنگ عظیم کی آگ بھڑکائی جا چکی تھی. بہرحال اٹلی کی فوج کو یونان کے لوگوں کی مزاحمت کا سامنا ہوا اور شکست سے دوچار ہوئی. اس شکست کے بعد اٹلی کی افواج یونان سے پیچھے ہٹ گئیں. اٹھائیس اکتوبر سن 1944 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی کے ایک اتحادی ملک بلغاریا کی فوج نے غیر مشروط طور پر سابق سوویت یونین کی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. اس طرح جرمنی کا ایک اتحادی ملک جنگ کے میدان سے باہر ہو گیا. ماسکو میں آج کے دن سوویت یونین اور بلغاریا کے نمائندوں کے درمیان ہونے والے معاہدے میں یہ طے پایا کہ جنگ ختم ہونے تک بلغاریا سوویت یونین کے زیر کنٹرول رہے گا. اٹھائیس اکتوبر سن 1948 عیسوی کو جب عربوں اور صہیونی حکومت کی افواج کے درمیان پہلی جنگ جاری تھی, صہیونی حکومت کی فوج نے مقبوضہ فلسطین میں واقع گاؤں الدوائمہ کے لوگوں کا قتل عام کیا۔ صہیونیوں نے گاؤں کی مسجد پر حملہ کر کے 75 فلسطینیوں کو حالت نماز میں شہید کیا۔ صہیونی فوجیوں نے ان 35 خاندانوں کا بھی قتل کر دیا جنہوں نے گاؤں کے پاس ایک غار میں پناہ لے رکھی تھی۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے الدوائمہ گاؤں کے تمام افراد کا قتل عام کرنے کے بعد اس گاؤں کو نیست و نابود کر دیا۔ قابل ذکر ہے کہ سن 1984 میں اقوام متحدہ کے اہلکاروں نے صہیونی حکومت کے نمائندے سے الدوائمہ گاؤں کے قتل عام کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے مذکورہ گاؤں کے وجود سے ہی انکار کر دیا۔ اکتوبر سن 1973 عیسوی کو مصر کے ایک عظیم مصنف طٰہٰ حسین نے وفات پائی۔ وہ سن 1889 میں مصر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ 3 سال کی عمر میں ان کی بینائی جاتی رہی لیکن خدا نے ان کو بھرپور صلاحیت اور استعداد سے نوازا اور اسی صلاحیت کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ طٰہٰ حسین نے تھوڑے ہی عرصے میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ انہوں نے 14 سال کی عمر میں الازہر یونیورسٹی کا داخلہ امتحان پاس کیا اور اپنے بھائی کے ساتھ غیر ملکی زبان اور دینی علوم سیکھے۔ طٰہٰ حسین نے سن 1914 میں اچھے نمبروں کے ساتھ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ طٰہٰ حسین کو سن 1959 میں ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں مصر کا قومی انعام دیا گیا۔ چھ آبان سن 1360 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سعودی عرب کے اس وقت کے ولی عہد فہد بن عبد العزیز کے فلسطین اور اسرائیل کے امن کے بارے میں پیش کیے گئے منصوبے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور اپنی ایک تقریر میں فرمایا کہ ہم پر اور ہر مسلمان پر انور سادات اور فہد کے منصوبے جیسے منصوبوں کو مسترد کرنا واجب ہے۔ ہم پر واجب ہے کہ اس طرح کے منصوبوں کی جو مستضعفین کے حق میں نہیں ہیں مذمت کریں۔ واضح رہے کہ فہد بن عبد العزیز نے 18 مرداد سن 1360 ہجری شمسی کو فلسطین کے بارے میں ایک منصوبہ پیش کیا تھا جس میں فلسطینیوں کے کئی مطالبات پیش کرنے کے ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی گئی تھی۔ اس منصوبے کی عالم اسلام نے سخت مخالفت کی تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته۔ اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين. Thank you.